السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حبیب. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستانی فضائیہ کا ایک تربیتی جیٹ طیارہ معمول کی تربیتی پرواز کے بعد لینڈنگ کے وقت گر کر تباہ ہو گیا. اس حادثے میں دونوں پائلٹ ونگ کمانڈر عمر اور فلائنگ آفیسر اسرار ہلاک ہو گئے ہیں. امریکی وزیر دفاع جم میٹس کا کہنا ہے کہ افغانستان میں حکومت اور طالبان کے درمیان 17 برس سے جاری لڑائی کے بعد دونوں فریقین میں جامع مذاکرات شروع ہونے کے حوصلہ افزا اشارے ملے ہیں. شام کے سرکاری میڈیا نے منگل کے روز کہا ہے کہ دو اسرائیلی میزائلوں نے دمشق کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے نزدیک ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے. اور شام کے سرکاری ذرائع ابلاغ اور ملک میں تشدد کی صورتحال پر نظر رکھنے والی ایک غیر سرکاری تنظیم نے دعویٰ کیا ہے کہ شامی فوج نے ملک جنوب مغرب میں بعض علاقوں کا کنٹرول باقیوں سے چھین لیا ہے، اور سرکاری فوجی دستے مسلسل پیش قدمی کر رہے ہیں. اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ مشرق وسطی میں جاری اسرائیل فلسطین تنازع کے حل کی جانب خاصی پیش رفت ہوئی ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز یورپی یونین اور کینیڈا کے ساتھ ایک بار پھر بہتر تعلقات کے لیے کہا ہے. ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کو چین کے ساتھ تجارت میں توازن کی اشد ضرورت ہے. اور امریکہ کے سرحد پر قوانین نافذ کرنے والے عہدیداروں نے پیر کے روز تسلیم کیا ہے کہ عہدیدار فی الوقت ٹرمپ انتظامیہ کی مکمل عدم برداشت کی پالیسی کو نافذ کرنے اور ملک میں داخل ہونے والے ہر شخص کو حراست میں رکھنے اور ان پر مقدمہ چلانے میں ناکام رہے ہیں. اور فٹ بال کے ان 12 کم عمر نوجوان کھلاڑیوں کی تلاش جاری ہے جو اپنے کوچ کے ہمراہ تھائی لینڈ کے ایک سیلاب زدہ غار والے کمپلیکس میں پھنس گئے ہیں. یہ تلاش اب چوتھے روز میں داخل ہو گئی ہے. اور شمالی ویتنام میں شدید سیلابوں اور مٹی کے تودے گرنے سے 15 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. یہ تھیں شہ سرخیاں اور تفصیل چند لمحے بعد. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستانی فضائیہ کا ایک تربیتی جیٹ طیارہ معمول کی تربیتی پرواز کے بعد لینڈنگ کے وقت گر کر تباہ ہو گیا. اس حادثے میں دونوں پائلٹ ونگ کمانڈر عمر اور فلائنگ آفیسر اسرار جاں بحق ہو گئے. پاکستانی فضائیہ کے ترجمان کے مطابق یہ طیارہ معمول کی تربیتی پرواز کے بعد پشاور ایئر بیس پر لینڈ کرتے وقت تباہ ہو گیا. اس سلسلے میں امدادی کاروائیاں جاری ہیں. حادثے کی وجہ کا ابھی تعین نہیں کیا گیا، تاہم پی اے ایف کا کہنا ہے کہ حادثے کی اصل وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں. امریکی وزیر دفاع جم میٹس کا کہنا ہے کہ افغانستان میں حکومت اور طالبان کے درمیان 17 برس سے جاری لڑائی کے بعد دونوں فریقین میں جامع مذاکرات شروع ہونے کے حوصلہ افزا اشارے ملے ہیں. جم میٹس نے کہا کہ حالیہ دنوں میں افغانستان کے صدر اشرف غنی کی طرف سے طالبان کو 3 روزہ جنگ بندی کی پیشکش پر طالبان نے رضامندی ظاہر کی ہے، جو حوصلہ افزا ہے. اس سمجھوتے کے بعد رمضان کے مہینے کے اختتام پر عید کی تعطیلات کے دوران 3 روز تک لڑائی بند رہی. 3 دن کی یہ مدت گزرنے کے بعد افغانستان کی حکومت نے جنگ بندی میں یک طرفہ طور پر توسیع کا اعلان کر دیا، تاہم طالبان نے توسیع سے انکار کرتے ہوئے 17 جون سے حملے دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا تھا. شام کے سرکاری میڈیا نے منگل کے روز کہا کہ دو اسرائیلی میزائلوں نے دمشق کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے نزدیک ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے. سانا خبر رساں ادارے نے کسی جانی یا مالی نقصان کے بارے میں نہیں بتایا، جبکہ کہا کہ اسرائیل جنوب شام میں باغی جنگجوؤں کی جانب سے حالیہ نقصانات کا جواب دے رہا تھا. برطانیہ میں قائم شام کے انسانی حقوق نگراں ادارے نے کہا کہ میزائلوں نے ان مشتبہ گوداموں کو نشانہ بنایا جہاں حکومت نواز ملیشیا کے ہتھیاروں کا ذخیرہ تھا. ادھر شام کے سرکاری ذرائع ابلاغ اور ملک میں تشدد کی صورتحال پر نظر رکھنے والی تنظیم نے دعویٰ کیا کہ شامی فوج نے ملک کے جنوب مغرب میں بعض علاقوں کا کنٹرول باغیوں سے چھین لیا ہے، اور سرکاری فوجی دستے مسلسل پیش قدمی کر رہے ہیں. شام میں گزشتہ 7 سال سے جاری خانہ جنگی کے دوران اردن کی سرحد کے نزدیک واقع باغیوں کے زیر قبضہ ان علاقوں کی جانب شامی فوج کی یہ پہلی پیش قدمی ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ مشرق وسطی میں جاری اسرائیل فلسطین تنازع کے حل کی جانب خاصی پیش رفت ہوئی ہے۔ پیر کو وائٹ ہاؤس میں اردن کے حکمران شاہ عبداللہ سے ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے سے امریکہ کی علیحدگی کے بعد ان کے بقول خطے میں معاملات خاصے بہتر ہوئے ہیں۔ امریکہ کے یورپی اتحادیوں فرانس، جرمنی اور برطانیہ نے سن 2015 میں طے پانے والے اس جوہری معاہدے سے امریکہ کی علیحدگی کی مخالفت کی تھی، اور ان تینوں ملکوں کا موقف ہے کہ وہ ایران کے ساتھ معاہدے پر دستخط کرنے والے دیگر دونوں ممالک چین اور روس کے ساتھ مل کر معاہدے پر عمل درآمد جاری رکھیں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز یورپین یونین اور کینیڈا کے ساتھ ایک بار پھر تعلقات کے لیے کہا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ امریکہ کو چین کے ساتھ تجارت میں توازن کی اشد ضرورت ہے۔ اپنی صدارتی مہم کے آغاز سے ہی ٹرمپ نے امریکی تجارتی مفادات کو فوقیت دی ہے، جن میں ملک کے کچھ اقتصادی ساجیداروں کے ساتھ نئے تجارتی معاہدوں کے لیے مذاکرات شامل ہیں۔ یہ تھی کچھ عالمی خبریں، اور اب چلتے ہیں پاکستان کی طرف۔ اسلام آباد سے ہمیں یہ رپورٹ موصول ہوئی ہے۔ انسانی حقوق کے موقر ادارے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ تشدد کے خلاف اقوام متحدہ کی کنونشن پر پوری طرح بدرآمد کرتے ہوئے زیر حراست افراد کے خلاف مبینہ طور پر روا رکھے جانے والے تشدد کو قانونی جرم قرار دے۔ ایچ آر پی سی کی طرف سے یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب منگل کو پاکستان سمیت دنیا بھر میں تشدد کے شکار افراد کی حمایت کا عالمی دن منایا گیا۔ اس بارے میں تفصیلات جاننے کے لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہمارے نمائندے ہیں محمد جلیل۔ جی جلیل، یہ رپورٹ آپ نے سنی، ہم نے اس کا ابتدائی پڑھا، یہ بتائیے گا کہ کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس۔
ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے، جیسے آپ نے بتایا ہے کہ یہ بیان اس نے جاری کیا ہے جس نے پاکستان میں اور دنیا بھر میں تشدد کا نشانہ بننے والے افراد کی حمایت کا دن منایا جا رہا ہے۔ اور ہیومن رائٹس کمیشن کا یہ کہنا ہے، انہوں نے اس بات پہ مایوسی کا اظہار کیا ہے کہ حکومت نے ابھی تک اقوام متحدہ کی تشدد کے خلاف جو کنونشن ہے اس پر پوری طرح عمل نہیں کیا۔ اور ہیومن رائٹس کمیشن کا یہ مزید کہنا ہے کہ تشدد کے خلاف ہر سطح پر آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ تاثر کسی طور پر بھی درست نہیں ہے کہ اقبالی جرم کروانے اور مجرموں کو سزا دلوانے کے لیے تشدد کا طریقہ کار جو ہے کسی صورت مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں زیر حراست افراد کے خلاف مبینہ تشدد کے واقعات جو ہیں وہ تواتر کے ساتھ سامنے منظر عام پر آتے رہتے ہیں، اور انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں اور کارکن جو ہیں ان پر تشویش کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ اگرچہ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ حکومت نے کئی انتظامی اور قانونی سطح پر اقدامات کیے ہیں، ہم ابھی تک ان واقعات میں کمی نہیں ہو سکی ہے، اور جو قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ ان واقعات کو روکنے کے لیے ایک مؤثر آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اور جو پولیس کے اہلکار ہیں ان کی مناسب تربیت کرنے کی بھی ضرورت ہے تاکہ ایسے واقعات کو کم کیا جا سکے۔ اگرچہ پاکستان میں ایسے واقعات کی کوئی مصدقہ اعداد و شمار تو موجود نہیں ہے، تاہم انسانی حقوق کے جو کارکن ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ زیر حرافت جو غیر سرکاری تنظیموں کے اعداد و شمار ہیں ان کے مطابق زیر حراست جو افراد ہیں ان میں سے تقریباً 50% کو عموماً تشدد اور دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور آج ہی دن جب یہ بیان ہیومن رائٹس کمیشن نے جاری کیا، اس کے بعد جموں میں اور اسلام آباد میں بھی سول سوسائٹی اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے احتجاج بھی کیا گیا، اور حکومت سے ایک بار پھر مطالبہ کیا گیا کہ ان واقعات کو روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔
بہت شکریہ محمد جلیل آپ کا۔ یہ ہمارے نمائندے تھے اسلام آباد میں محمد جلیل، جس سے ہم گفتگو کر رہے تھے۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے، ویب سائٹ پہ آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اور فیس بک لائیو سے ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پاکستان کے انتخابات میں پاکستانی زیر انتظام کشمیر کی سیاسی اور مذہبی جماعتیں بھی دلچسپی لے رہی ہیں۔ مظفر آباد سے روشن مغل کی رپورٹ ہے۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی اکثر سیاسی اور مذہبی جماعتیں 25 جولائی کو ہونے والے پاکستان کے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کے لیے انتخابی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لے رہی ہیں۔ واضح رہے کہ متنازع کشمیر کے اس حصے کی پاکستان کی قومی اسمبلی یا سینٹ میں نمائندگی تو نہیں ہے، لیکن پاکستان کی اکثر بڑی سیاسی اور مذہبی جماعتوں کی شاخیں یہاں موجود ہیں۔ خیال رہے کہ پاکستانی کشمیر میں سن 2016 سے مسلم لیگ نون کی حکومت قائم ہے، جو آئندہ ماہ ہونے والے انتخابات میں مسلم لیگ نون کی حمایت کر رہی ہے، تو اس کے وزیر اعظم اور وزراء نے ذاتی حیثیت میں مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ تحریک انصاف، پیپلز پارٹی اپنی اپنی جماعتوں کی انتخابی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں، اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان پاکستانی کشمیر کے دونوں دھڑے اور جماعت اسلامی پاکستانی کشمیر متحدہ مجلس سے عمل کی حمایت کر رہی ہیں۔ تحریک انصاف پاکستانی کشمیر کے سینئر نائب صدر خواجہ فاروق نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ وہ انتخابی مہم میں بھرپور حصہ لے رہے ہیں۔
کشمیری جو سیالکوٹ، لاہور، گجرالات، پنڈی، پشاور، وہاں پہ ان کشمیری کمیونٹی سے بھی، جیسے ہم نے پرسوں ابھی خطاب کیا ہے، جلسہ کیا ہے، انہیں کریں گے، اور پھر ان کی ویسے بھی پاکستانی ہماری کمپین میں آتے ہیں تو ہم بھی جائیں گے، اور وہاں اپنے پاکستانیوں سے بھی کہیں گے، ہم کمپین میں بھی ڈور ٹو ڈور بھی جائیں گے، اور جو چھوٹی کارنر میٹنگ ہیں ان میں بھی اپنے پارٹی کے امیدواروں کو لے جائیں گے۔
پاکستانی کشمیر کی حکومت کے ترجمان راجہ وسیم نے بتایا کہ مسلم لیگ پاکستانی کشمیر کی پاکستان میں قائم تنظیمیں مسلم لیگ نون کے امیدواروں کی بھرپور انتخابی مہم چلائیں گی۔
جہاں جہاں کشمیری ہیں ہماری، آپ کو پتا ہے کہ 12 نشستیں ہیں وہاں، ان میں سے ہمارے کافی ایم ایل ایز ہیں وہاں سے، ایک دو کو چھوڑ کے باقی سارے میدان ہمارے ہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری جماعت کی جو تنظیمی شاخیں بھی بنی ہوئی مسلم لیگ نون کی وہاں، تو وہ ان کو وہ جماعتی سطح پہ جو ہے نا وہ اس پہ سرگرمیاں کر رہے ہیں، اور اگر ہم پاکستان کے الیکشن میں حصہ لیں گے تو حیثیت صدر مسلم لیگ نون آزاد کشمیر لیں گے اور حکومتی وسائل استعمال نہیں کریں گے، مگر وہ تنظیمیں وہ اپنے طور پہ امیدواران سے رابطے بھی میں بھی ہیں جہاں جہاں وہ ہیں۔
جماعت اسلامی پاکستانی کشمیر کے سربراہ اور رکن اسمبلی عبدالرشید ترابی کا کہنا ہے کہ وہ متحدہ مجلس عمل کے علاوہ باقی جماعتوں میں کشمیر کا درد رکھنے والوں کی حمایت کریں گے۔ پیپلز پارٹی پاکستانی کشمیر کے ترجمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان کے اہم عہدیدار پیپلز پارٹی کے امیدواروں کی حق میں مہم چلائیں گے۔ واضح رہے کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی بڑی سیاسی جماعتیں قانون ساز اسمبلی کے انتخابات میں کامیابی کے لیے اسلام آباد میں برسر اقتدار جماعتوں کی حمایت سے پاکستانی کشمیر میں برسر اقتدار آتی رہی ہیں۔ روشن مغل، وائس آف امریکہ، مظفر آباد۔
اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نکی ہیلی 26 سے 28 جون تک بھارت کا 3 روزہ دورہ کر رہی ہیں۔ 6 جولائی کو واشنگٹن میں امریکی اور بھارتی وزرائے خارجہ اور دفاع کے مابین ہونے والے مذاکرات سے قبل اس دورے کو کافی اہم سمجھا جا رہا ہے۔ نئی دہلی سے اس کی تفصیل بتائیں گے سہیل انجم۔
اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نکی ہیلی اس وقت بھارت کا 3 روزہ دورہ کر رہی ہیں۔ وہ حکومت کے سینئر اہلکاروں، تاجروں، طلبہ اور بین مذاہب کارکنوں سے ملاقات کریں گی اور بھارت کے ساتھ امریکہ کے اتحاد کو مزید مضبوط کرنے کی کوشش کریں گی۔ وہ بھارتی اہلکاروں سے بات چیت میں بھارت امریکہ اسٹریٹجک تعلقات اور عالمی حالات کے علاوہ دیگر اہم امور پر بھی تبادلہ خیال کریں گی۔ ان کے دورے کے سلسلے میں جاری کی جانے والی میڈیا ایڈوائزری میں زیادہ تفصیلات تو نہیں ہیں، لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ وہ وزیر اعظم نریندر مودی، قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال اور وزارت خارجہ کے اہلکاروں سے بھی ملاقات کریں گی۔ ریپبلکن پارٹی کی ابھرتی ہوئی اس شخصیت کا بھارت کا دورہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو اور وزیر دفاع جم میٹس کی 6 جولائی کو واشنگٹن میں بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج اور وزیر دفاع نرملا سیتارمن سے ہونے والی بات چیت سے قبل ہو رہا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے متعدد کثیر رکنی کلیدی معاہدوں سے الگ ہو جانے اور کلیدی مغربی حلیفوں کے ساتھ از سر نو رشتے استوار کرنے کے اقدامات کے تناظر میں یہ دورہ کافی اہم سمجھا جا رہا ہے۔ اس دورے سے قبل انہوں نے مائک پومپیو کے ساتھ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل سے امریکہ کے الگ ہونے کا اعلان کیا تھا۔ था. इसी दरमियान متعدد مصنوعات پر امریکہ اور بھارت کی جانب سے درآمدی ٹیکس لگائے جانے کے فیصلوں سے دونوں ملکوں کے مابین تجزیہ کاروں کے خیال میں تجارتی چشمک شروع ہو گئی ہے. امریکہ کی جانب سے بھارتی مصنوعات پر ٹیکس عائد کیے جانے کے بعد بھارت نے بھی متعدد امریکی مصنوعات پر ٹیکس لگا دیا ہے. نکی ہیلی نے اس سے قبل 2014 میں ساؤتھ کیرولینا کے گورنر کی حیثیت سے بھارت کا دورہ کیا تھا. وہ پنجاب کے ایک سکھ تارک وطن کی بیٹی ہیں اور امریکہ کی صدارتی انتظامیہ میں کابینہ سطح کی پوزیشن حاصل کرنے والی پہلی بھارتی امریکی ہیں. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
فٹ بال کے ان 12 کم عمر نوجوان کھلاڑیوں کی تلاش جاری ہے جو اپنے کوچ کے ہمراہ تھائی لینڈ کے ایک سیلاب زدہ غار میں پھنس گئے ہیں. یہ تلاش اب چوتھے روز میں داخل ہو گئی ہے. ان لڑکوں اور ان کے کوچ کے بارے میں ہفتے کے روز لاپتہ ہونے کی خبر آئی تھی جب وہ اپنی روزانہ مشق کے بعد گھر نہیں لوٹے تھے. تلاش اس کے بعد شروع ہوئی جب ان کی بائی سائیکلیں اس کمپلیکس کے بیرونی دروازے پر نظر آئیں. تلاش کرنے والوں کا خیال ہے کہ ٹیم کے نوجوانوں نے کمپلیکس کے اندر پناہ حاصل کرنے کی کوشش کی ہوگی. نیوی کے ماہر غوطہ خور چینگ رائی کے شمالی صوبے کے تھام لوانگ کے غار میں ان بچوں کو تلاش کر رہے ہیں. شمالی ویتنام میں شدید سیلابوں اور مٹی کے تودے گرنے سے 15 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. ویتنام کے آفات سے نمٹنے والے ادارے کا کہنا ہے کہ کم از کم 11 افراد لاپتہ ہیں, جبکہ شدید طوفانی بارشوں کے باعث آنے والی تباہی میں گھر, فصلیں اور سڑکیں بہہ گئی ہیں. ادارے کا کہنا ہے کہ اس طوفان سے 6 ملین ڈالر سے زیادہ کا نقصان ہوا ہے. امریکہ کے سرحد پر قوانین نافذ کرنے والے عہدیداروں نے پیر کے روز تسلیم کیا ہے کہ عہدیدار فی الوقت ٹرمپ انتظامیہ کی مکمل عدم برداشت کی پالیسی کو نافذ کرنے اور ملک میں داخل ہونے والے ہر شخص کو حراست میں رکھنے اور ان پر مقدمہ چلانے میں ناکام رہے ہیں, جبکہ عہدیدار ایک پالیسی بنانے پر کام کر رہے ہیں جو خاندانوں کو بغیر تقسیم کیے مقدمات کی اجازت دے گی. کسٹمز اور سرحدی تحفظ کے کمشنر کیون ریلیکن نے ٹیکساس میں اخباری نمائندوں کو بتایا کہ انہوں نے غیر قانونی طور پر ملک میں داخل ہونے والے والدین کے مقدمات عدالتوں کو اس کے بعد سے بھیجنے بند کر دیے ہیں جب صدر ٹرمپ نے پچھلے ہفتے ایک انتظامی حکم نامے پر دستخط کیے کہ تارکین وطن, والدین اور ان کے بچوں کو علیحدہ نہ کیا جائے. میکلن سے زور دیا کہ انتظامیہ کی پالیسی نافذ العمل رہے گی باوجود ایک موجودہ مشکلات کے, اور کہا کہ وہ مقدمہ بازی کو بحال کرنے کے منصوبے پر کام کر رہے ہیں. امریکہ میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے والوں کے سلسلے میں صدر ٹرمپ کی عدم برداشت کی پالیسی پر عمل درآمد میں کئی مشکلات کا سامنا ہے اور متعلقہ محکموں کے لیے ان پر مکمل طور سے نافذ کرنا ممکن نہیں ہے. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل براؤن کی رپورٹ, اسد نذیر کی زبانی.
ٹیکساس کے ایک سرحدی قصبے میں قائم حراستی مرکز کے باہر پیر کو مظاہرین جمع ہوئے اور غیر قانونی تارکین وطن کے ساتھ مجرموں جیسا سلوک کرنے پر احتجاج کیا. ان میں سے بہت سے لوگ غربت اور دہشت گردی کی وجہ سے اپنے ملک سے بھاگنے پر مجبور ہوئے تھے. امریکی اٹرنی جنرل جیف سیشنز نے کہا ہے کہ امریکی شہریوں کے تحفظ کی خاطر غیر قانونی تارکین وطن کے مقدمات کی سماعت ضروری ہے. انہوں نے کہا, غیر قانونی تارکین وطن کو سہولت دینے سے قانونی طور پر یہاں آنے, اپنی باری کا انتظار کرنے اور درخواست دینے والوں کی بے عزتی ہوگی. سب سے زیادہ اہم بات یہ کہ اس سے ان افراد کی حوصلہ افزائی ہوگی, بلکہ پہلے ہی ہو چکی ہے کہ جو اپنے بچوں کو غیر قانونی طور پر خطرناک سفر کر کے امریکہ لاتے ہیں, جس سے بچوں کی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے. یہ تھے اٹرنی جنرل جیف سیشنز کے الفاظ. صدر ٹرمپ نے غیر قانونی تارکین وطن سے ان کے بچوں کو الگ کرنے سے روکنے کے لیے گزشتہ ہفتے ایک صدارتی حکم نامے پر دستخط کیے تھے, لیکن اب ان کا کہنا ہے کہ غیر قانونی طور پر آنے والے سب لوگوں کو کسی قانونی کارروائی کے بغیر بے دخل کر دینا چاہیے. ہم ایک ایسا نظام چاہتے ہیں جس کے تحت غیر قانونی طور پر آنے والے لوگوں کو واپس جانا پڑے. انسانی حقوق کے کچھ کارکن کہتے ہیں کہ صدر کی تجویز غیر آئینی ہے. اے سی ایل یو امیگرینٹس رائٹس پروجیکٹ کے لی گیلرنٹ نے اس بارے میں کہا, آئین تشکیل دینے والوں نے کہا تھا کہ قانونی کارروائی کا اطلاق تمام افراد پر ہوتا ہے, تمام شہریوں پر نہیں. انہوں نے سوچ سمجھ کر ایسا کہا تھا تاکہ غیر مقامی افراد سمیت تمام لوگوں کو قانونی کارروائی کا حق ہو. یہ آئین میں دوسری شقوں سے مختلف ہے جن میں خاص طور پر لفظ شہریوں کو استعمال کیا گیا تاکہ غیر مقامی افراد سے امتیاز کیا جا سکے۔ قانونی کارروائی کا اطلاق سب پر ہوتا ہے۔ یہ تھے لی گیلرینٹ کے الفاظ۔ لیکن موجودہ امیگریشن نظام کے تحت کارروائی میں 3 سے 4 سال لگ سکتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان سارا سینڈرز نے پیر کو خبردار کیا کہ اتنے عرصے تک تارکین وطن کے خاندانوں کو یکجا رکھنے کے وسائل ختم ہو رہے ہیں۔ صدر ہماری سرحدوں کا تحفظ کرنے اور امیگریشن نظام میں اصلاحات کے لیے یکسو ہیں تاکہ سرحد پر بحران کو سنگین ہونے سے بچایا جائے۔ یہ تھے سارا سینڈرز کے الفاظ۔ وائٹ ہاؤس نے پیر کو ڈیموکریٹس پر الزام لگایا کہ وہ امیگریشن نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے ریپبلیکنز کی ہر تجویز کو مسترد کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ ان کے پیش رو امریکی سرحدوں کے تحفظ میں ناکام رہے اور امریکہ میں بہت سے جرائم غیر قانونی تارکین وطن کرتے ہیں۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سلاتیسا ہوک کی رپورٹ تھی مبشر علی زیدی کی زبانی، اور اسی موضوع پر مائیکل براؤن کی ایک رپورٹ ہے اسد نصیر کی زبانی۔
امریکی کسٹم اینڈ بارڈرز پروٹیکشن کے کمشنر کیون میک ایلینان نے تسلیم کیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کی کلی عدم برداشت کی پالیسی پر عمل درآمد میں دشواریاں ہیں، جس کے تحت ملک میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے والے تمام اشخاص کو روکا جائے اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ سرکاری اہلکار اب ایسا طریقہ کار متعین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بچوں کو ان کے والدین سے جدا کیے بغیر قانونی کارروائی کو ممکن بنایا جائے۔ پچھلے ہفتے صدر ٹرمپ نے ایک انتظامی حکم نامے پر دستخط کیے تھے کہ امریکہ میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے والے تمام افراد کے ساتھ بلا امتیاز سلوک کیا جائے گا اور ان کو سرحد پر ہی گرفتار کر کے قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اس سلسلے میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان غیر قانونی تارکین وطن کو ان کے بچوں سمیت کہاں رکھا جائے۔ امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس نے کہا ہے کہ فوج اس سلسلے میں انتظامیہ کی مدد کرے گی۔
The specifics on how they'll be used. We'll provide whatever support the Department of Homeland Security needs.
میں اس سلسلے میں زیادہ تفصیلات کی تصدیق نہیں کر سکتا، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم ہوم لینڈ سیکیورٹی کے محکمے کی مدد کریں گے اور ان کے زیر حراست غیر قانونی تارکین وطن کو ٹھہرانے کا بندوبست کریں گے۔ اس کے لیے ہم ہفتہ وار بنیادوں پر کام کریں گے، کیونکہ یہ تعداد گھٹتی اور بڑھتی رہے گی۔ پیر کو صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ سرحد پار کرنے والوں کو بغیر کسی قانونی کارروائی کے فوری طور پر ان کے ملکوں کو واپس بھیج دیا جائے، جبکہ شہری حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ ایسا اقدام غیر آئینی ہوگا کیونکہ یہ لوگ سیاسی پناہ کے متلاشی ہوتے ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شام میں باغیوں کے زیر قبضہ شمالی شہر درا اور اس کے گرد و نواح سے ہزاروں شہری جان بچا کر بھاگ گئے ہیں، کیونکہ سرکاری افواج نے پیش قدمی کرتے ہوئے بھاری گولہ باری اور فضائی حملوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ درا وہ شہر ہے جہاں سے مارچ 2013 میں خونی اور طویل خانہ جنگی کا آغاز ہوا تھا۔ قاہرہ سے ایڈورڈ یارانیان کی رپورٹ، مبشر علی سیدی کی زبانی۔
عرب ذرائع ابلاغ نے عام افراد کی بنائی ہوئی ایسی ویڈیوز پیش کی ہیں جن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں درعا پر شامی فوج اور روسی طیاروں کی بمباری کی ہیں۔ باغیوں کے مطابق درعا کے قریبی شہر بصرہ الحریر پر بھی شدید بمباری کی گئی ہے۔ شام کے سرکاری ٹی وی نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی فوج درعا کے اطراف پیش قدمی کر رہی ہے تاکہ علاقے کا قبضہ حاصل کر سکے اور حکومت کے زیر انتظام آبادیوں پر باغیوں کی گولہ باری کو روکا جائے۔ بی بی سی عربی سروس اور سعودی عرب کے العربیہ ٹی وی نے کہا ہے کہ حملوں کا نشانہ بننے والے شہروں سے گزشتہ 4 روز میں 14,000 شہری جان بچا کر بھاگے ہیں۔ غیر پیشہ ورانہ انداز میں بنائی گئی ویڈیوز میں ان افراد کو خیمے لگاتے اور کھلے آسمان تلے کھانا پکاتے دیکھا جا سکتا ہے۔ وائس آف امریکہ اپنے ذرائع سے ان اعداد و شمار کی تصدیق نہیں کر سکا۔ شام کے سرکاری ٹی وی نے کہا ہے کہ درعا کے علاقے میں باغیوں کے زیر قبضہ قصبوں میں حکومت امن کے لیے ثالثی کی کوششیں کر رہی ہے، لیکن اسے القاعدہ سے منسلک النصرہ فرنٹ سمیت باغی گروہ ہدف بنا رہے ہیں۔ تجزیہ کار محمود عبدالسلام نے دعویٰ کیا ہے کہ باغی گروہ مصالحتی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے کئی قبائلی عمائدین کو قتل یا ہراساں کر چکے ہیں۔ امریکن یونیورسٹی آف بیروت کے سیاسیات کے پروفیسر ہلال خاشان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے خیال ظاہر کیا کہ سرکاری فوج کی پیش قدمی کی بنیادی وجہ اردن کی سرحد کھولنا ہے جو کئی سال سے بند ہے.
One of the objectives of the offensive is to head directly to the Jordanian border.
اس حملے کی ایک وجہ اردن کی سرحد تک راہداری اور مرکزی راستہ کھولنا ہے. اس سمجھوتے کے ساتھ کہ شامی فوج گولان کی پہاڑیوں کی سیز فائر لائن کے قریب نہیں جائے گی. یہ تھے پروفیسر ہلال خاشان کے الفاظ. وہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل اور روس نے اس حملے سے متعلق سمجھوتا کیا ہے اور اسے ٹرمپ انتظامیہ کی آشیرواد بھی حاصل ہے. انہوں نے کہا کہ اردن بھی شام کے ساتھ اپنی سرحد دوبارہ کھولنا چاہے گا تاکہ اپنی مشکل مالی صورتحال کو بہتر بنا سکے. شام میں 7 سال سے جاری خانہ جنگی کا آغاز مارچ 2011 میں درعا سے ہوا تھا جب حکومت نے دیواروں پر بشار الاسد کے خلاف نعرے لکھنے والے کئی لڑکوں کو مار ڈالا تھا. مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پاکستانی تجارتی کمپنیوں اور مالیاتی اداروں کے سربراہوں کا ایک اعلی سطحی وفد امریکہ پہنچا ہے جس نے گزشتہ شام امریکی محکمہ خارجہ کے حکام سے ملاقات میں سی پیک منصوبوں میں شراکت داری کی پیشکش کی. وفد میں شامل اراکین نیویارک میں ایک اکنامک کانفرنس میں بھی شرکت کریں گے جہاں امریکی کمپنیوں سے براہ راست شراکت داری کے لیے مذاکرات ہوں گے. اسفر امام کی اس بارے میں ایک رپورٹ.
پاکستانی تجارتی کمپنیوں کے وفد کی قیادت جے ایس گلوبل کے چیف ایگزیکٹو کامران ناصر کر رہے ہیں، جبکہ وفد میں شامل پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے ایم ڈی رچرڈ موہائن، میزان بینک کے بانی صدر عرفان صدیقی، بجلی پیدا کرنے والی عظیم کمپنی ہپکو اور دیگر بڑی کمپنیوں کے سربراہ شامل ہیں. سوموار کی شام وفد نے امریکی وزارت خارجہ کے اعلی حکام سے ملاقات میں پاکستان میں تجارتی سرگرمیوں، امن و امان کی صورتحال اور سی پیک کے منصوبوں میں شراکت داری پر بات چیت کی. وفد میں شامل حسین داؤد گروپ کی لسٹڈ کمپنی سائبان لمیٹڈ کے چیف ایگزیکٹو اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے ڈائریکٹر سلمان مہدی کا کہنا ہے کہ امریکی وزارت خارجہ کے اعلی حکام سے ملاقات نہایت مثبت رہی.
میٹنگ اینڈڈ آن اے ویری پازیٹیو نوٹ ٹوڈے ویئر ہم لوگوں نے ان کو اپنا بزنس کیس پریزنٹ کیا ہے. پولیٹیکل سیکیورٹی ایشوز سارے ایشوز ڈسکس کیے گئے لیکن بزنس کے اینگل سے ڈسکس کیے گئے. کنکلوژن یہی نکلا تھا کہ جی جو سب سے بہترین طریقہ ہے دونوں ملکوں کے تعلقات بہتر کرنے کا وہ یہ ہے کہ آپ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں، پاکستان میں انویسٹمنٹ کر کے جابس کریٹ کریں، پاورٹی کو جو ہے وہ دور کریں.
وفد نیو یارک میں ایک اکنامک کانفرنس میں بھی شریک ہوگا جہاں پاکستانی اور امریکی کمپنیوں کے درمیان سی پیک کے منصوبوں میں شراکت داری پر بات چیت ہوگی. وفد کے سربراہ جے ایس گلوبل کے چیف ایگزیکٹو کامران ناصر کہتے ہیں
نیو یارک میں جو کانفرنس کرنے جا رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں عمومی الفاظ کے اندر انویسٹر کانفرنس. سو پاکستان کی 10 لسٹڈ کمپنی اور ایک انلسٹڈ کمپنی، یہ سب وہاں پہ جو گلوبل فنڈ مینیجرز ہیں ان کے ساتھ ان کی 1-to-1 میٹنگ ہوگی. اس میٹنگ کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی فورن فنڈ آیا، جیسے کہ آپ کسی کا بھی نام لے لیں، کوئی بھی بڑا فنڈ ہے، مورگن سٹینلی انویسٹمنٹ مینجمنٹ ہے، لزارڈ ہو گیا یا فیڈیلیٹی ہو گیا، اور انہوں نے آ کے کمپنی کو سوٹیبل پایا تو وہ کیا کریں گے، اس کمپنی کے اندر انویسٹمنٹ کریں گے. اب انویسٹمنٹ آنے کے نارملی 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کے اسٹاک ایکسچینج کے تھرو انویسٹمنٹ آتی ہے اور دوسرا ہوتا ہے کہ وہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی صورت میں آتی ہے. لیکن اس کانفرنس کا جو کہ نیو یارک میں ہو رہی ہوگی، یہ زیادہ تر جو اسٹاک ایکسچینج کے تھرو انویسٹمنٹ روٹ ہوتی ہے یہ وہاں فوکس کر رہی ہوگی. اس کے علاوہ 2 کمپنیز ایسی ہیں وہاں پہ جن کے لیے وہاں پہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے پرائیویٹ اکویٹی فنڈز ان سے آ کے ملیں گی اور انشاءاللہ پاکستان کو اس سے ہنڈریڈ آف ملینز آف ڈالرز ملیں گے.
میزان بینک کے بانی صدر عرفان صدیقی کا کہنا تھا کہ پاکستان میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہے، تجارت اور سرمایہ کاری کے بہترین مواقع موجود ہیں، تاہم امریکہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کو ملک میں سرمایہ کاری میں پہل کرنی چاہیے. وہ کہتے ہیں
دیکھیں پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں جو لوگ انویسٹ کرتے ہیں اس میں ایز آف ٹرانسفر آف منی بھی ہے، ایز آف ٹرانسفر آف منی آؤٹ بھی ہے، ڈویڈنڈ میں، کیپٹل میں کہیں کبھی کوئی پرابلم نہیں آتا ہے. مجھے انفارچونیٹلی لگتا ہے کہ ہمارے یہاں لوگ جو یہاں رہتے ہیں وہ بجائے ملک کو سپورٹ کرنے کے وہ اکثر کوئی چھوٹی چھوٹی مسئلے کو لے کے اس کو بڑا مسئلہ بنا لیتے ہیں. اس کے برعکس آپ ہمارے پڑوسی ملک کو دیکھیں تو آپ کو بہت کم لوگ نظر آئیں گے جو آپ کی حکومت کو یا کنٹری کو نیچے دکھانا چاہیں گے. تو ہم بھی اگر وہ ایسے تھنگ اسپرٹ رکھیں کہ بھائی پاکستان ہے تو ہمیں اور یو نو پاکستان سے ہی ہم نے سب کچھ سیکھا بھی ہے، لیا بھی ہے، تو آئی تھنک اٹس اے چینج آف مائنڈ سیٹ وچ از ریکوائرڈ. پاکستان میں پوٹینشیل بہت بہت زیادہ ہے. یو نو لائک میزان بینک میں اسٹارٹیڈ فرام اسکریچ، ماشاء اللہ 7th largest بینک ان دا کنٹری ان 15 ایئرز، کہاں ہو سکتا ہے یہ. آئی تھنک پاکستان میں اپرچونیٹیز بہت ہیں، ریٹرنس بہت اچھے ہیں. آئی تھنک آل اٹ ریکوائرز از پیپل ٹو کم ٹوگیدر اینڈ ورک ان شاء اللہ ود انتھوزیازم اینڈ کنٹری کین گو ویری ہائی ان شاء اللہ تعالیٰ.
چین کے بعد امریکہ پاکستان کا دوسرا بڑا تجارتی شراکت دار ہے. ان کے درمیان تجارت کا حجم گزشتہ برس بڑھ کر 6 ارب ڈالر تک پہنچ گیا تھا جس میں مزید اضافے کی گنجائش موجود ہے. دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون میں اضافہ ہی دراصل خطے کے دیگر مسائل کا حل ہے۔ غیر سرکاری سطح پر تجارتی کمپنیوں کے درمیان وفود کے تبادلے اور مذاکرات کے نتیجے میں پاکستان کے سی پیک منصوبوں میں امریکی سرمایہ کاری اور دونوں ممالک کے درمیان تجارتی حجم میں اضافے کا امکان موجود ہے۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پاکستان کے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے کہا ہے کہ جن لوگوں کے قرضے ماضی میں معاف کیے گئے ہیں وہ ان قرضوں کا 75% واپس کریں، جس کے لیے سپریم کورٹ میں اکاؤنٹ کھولا جائے گا اور اس رقم کو ملکی قرضے اتارنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ یہ قدم پاکستان کی معیشت میں کیا کردار ادا کرتا ہے اور عالم لوگوں کی زندگی پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ سعدیہ اسد نے ماہر معاشیات پروفیسر منیر کاکڑ سے اس بارے میں گفتگو کی ہے۔ ان کی رپورٹ۔
یہ قرضے جو ہیں چند لوگوں کے لیے ایک وہ تھا، مطلب ایک قسم کا میں سمجھتا ہوں آپ برائب سمجھ لیں، اس سنس میں تو یہ اچھی بات ہے کہ اس طرح کے لوگ جو ہیں ان سے یہ پیسے لے لیں، لیکن جہاں تک ہمارے اقتصادی مسائل ہیں، میرے خیال میں ہمارے اقتصادی مسائل جو ہیں وہ انتہائی پیچیدہ ہیں، انتہائی گمبھیر ہیں۔
پروفیسر منیر کاکڑ کا کہنا تھا کہ اگر ہم محض اپنے دو ڈیفیسٹس کی ہی بات کریں، یعنی بیرونی قرضوں کی ادائیگی اور مالی خسارہ، تو یہ دونوں ہی اتنے بڑے ہیں کہ اس رقم سے ان پر کوئی خاطر خواہ اثر نہیں پڑے گا۔ ماہر معاشیات ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی پروفیسر منیر کاکڑ سے اتفاق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ قدم اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے۔
ایک تو یہ ہے کہ ہمارے قرضے جو ہیں 27,000 ارب روپیہ کے اس وقت ہیں، مجموعی قرضے، ٹھیک ہے، اور اس میں 2,000 ارب روپیہ سال کا اضافہ ہو رہا ہے، تو یہ جو پیسہ آئے گا یہ تو اس کا قرضوں سے کوئی تعلق اتنا بنتا نہیں ہے معمولی، جہاں جب 2,000 ارب روپے بڑھ رہے ہوں۔ دوسرے کہ وہ پیسہ جو بینکوں کا قرضہ ہے بینکوں کو جائے گا، تو وہ تو صحیح معنوں میں ایکچولی ڈپازیٹرس کا پیسہ تھا، تو جب آپ نے معاف کیا تو ڈپازیٹرس کا حق مارا گیا تھا ان کا، تو یہ پیسہ بلک جو ہے وہ تو بینکوں کا منافع کا ہے جو کہ بینکوں کے کھاتے داروں کو جانا چاہیے، اور اگر ہم قرضوں پہ استعمال بھی کرتے ہیں تو وہ میننگ لیس بات ہوگی کیونکہ قرضوں کا حجم بہت زیادہ ہے، مگر بنیادی طور پر یہ ڈپازیٹرس کا پیسہ تھا، اور یہ پاکستان کے جو کھاتے ہیں وہ نفع اور نقصان میں شرکت کی بنیاد پر ہیں، تو آپ بینک کو پیسہ دیں گے وہ بینک کے اس منافع میں چلا جائے گا۔
تاہم ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی اسے خوشائند قدم قرار دیتے ہیں۔ پروفیسر منیر کاکڑ سمجھتے ہیں کہ اگرچہ معیشت پر اس کے بہت نمایاں اثرات مرتب نہیں ہوں گے، لیکن اخلاقی سطح پر دیکھا جائے تو یہ ایک اہم قدم ہے۔
مارل گراؤنڈز پہ یہ ایک اچھی بات ہے کہ دیکھیں یہ ملک کے پیسے ہیں، یہ قوم کے پیسے ہیں، یہ رائٹ آف میں ہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، آخر جو رائٹ آف ہوتے ہیں ان کے لیے بھی کچھ رولز ہوتے ہیں، کچھ رولز فریم ہوئے ہیں، پولیٹیکل جو ہے لابنگ کر کے اگر آپ قرضے معاف کرتے ہیں تو وہ تو انتہائی مارلی جو ہے وہ ریپگننٹ بھی ہے، مگر جو آج میں جو دیکھ رہا تھا 220 ارب ہیں، اگر ان کا 70% بھی مل جائے میرے خیال میں اتنا امپیکٹ نہیں ہوگا۔
پروفیسر منیر کاکڑ نے وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ممکن ہے معیشت کے کچھ شعبوں کے لیے یہ مفید ہو، تاہم ہمارے مسائل اس سے کہیں گمبھیر ہیں، لیکن وہ قانون کے نفاذ کی جانب اسے ایک اہم قدم قرار دیتے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ایس پی آر کی جانب سے عوام کے لیے آگاہی پیغام جاری کیا گیا ہے، جس میں عوام کو خبردار کیا گیا ہے کہ بعض افراد مسلح افواج کے اہلکار بن کر لوگوں کو ٹیلی فون کر رہے ہیں، جس میں عوام سے مردم شماری کی تصدیق کے نام پر تفصیلات میں شناختی کارڈ، بینک اکاؤنٹس کے حوالے سے پوچھا جا رہا ہے۔ بعد ازاں اس حاصل شدہ معلومات کے ذریعے شہریوں کے بینک اکاؤنٹ سے بھاری رقوم اندرون اور بیرون ملک اکاؤنٹس میں منتقل کر کے لاکھوں روپے لوٹے جا رہے ہیں۔ فوج کے ترجمان کا کہنا تھا کہ جعلی فون کالز مسلح افواج کے افسران کے نام سے کی جا رہی ہیں، لیکن حقیقت میں پاک فوج کی جانب سے ایسی کوئی کالز نہیں کی جا رہی، لہذا ذاتی معلومات کسی کے ساتھ شیئر نہ کی جائیں۔ بنگلہ دیش کے کاکسس بازار میں روہنگیا افراد کے لیے قائم کیے گئے پناہ گزین کیمپوں میں مانسون بارشوں کی وجہ سے سیلابوں اور مٹی کے تودے گرنے کے خطرات کو کم کرنے کے لیے اقوام متحدہ اور بین الاقوامی امدادی تنظیمیں دن رات کام کر رہی ہیں۔ اس بارے میں لیزا شلائن کی ایک رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ کیل۔
امدادی ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ 7 لاکھ میں سے 2 لاکھ یا اس سے زیادہ روہنگیا پناہ گزینوں کو سب سے زیادہ خطرہ ہے۔ کاکسز بازار میں ریڈ کراس کی عالمی تنظیم اور ریڈ کریسنٹ سوسائٹی کے ہیڈ آف ایمرجنسی آپریشنز سٹیو میک اینڈریو کا کہنا ہے کہ ریڈ کراس کے ساتھ 20 سال کام کرنے کے دوران انہوں نے جو بدترین کیمپوں کی حالتیں دیکھی ہیں ان میں روہنگیا افراد کا کیمپ ایک ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب اگست میں بھی بارشیں برستی رہیں گی تو یہ صورتحال مزید بدتر ہو جائے گی۔ میک اینڈریو کا کہنا تھا
Already we're starting to see some real damages.
ہم پہلے سے ہی کیمپوں میں سخت نقصانات ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ بہت سی پناہ گاہیں گرنا شروع ہو گئی ہیں، چند راستوں سے گزرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ لیٹرینوں میں پانی بھر گیا ہے، ان راستوں پر جہاں سے بچے اسکول جاتے ہیں اور لوگ گزرتے ہیں وہاں پانی کھڑا ہو گیا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ترجمان کرسچین لنڈے مائر نے متنبع کیا ہے کہ پناہ گزینوں کی صحت کو لاحق خطرات میں اضافے کا امکان ہے۔ جیسا کہ ہم بارہا سن چکے ہیں کہ بارشوں سے کیمپوں میں سیلاب کا پانی آ جاتا ہے، جس سے پانی سے پھیلنے والی بیماریاں جیسے کہ دست اور یرکان اور مچھروں کے کاٹنے سے ملیریا، ڈینگی اور چکنگنیا جیسی وبائیں پھیلتی ہیں۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ خوراک کی ترسیل کے لیے وہ اپنے شراکت داروں سے مل کر کام کر رہے ہیں۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کی ترجمان خاتون بیٹینا لوشر کا کہنا ہے کہ حاملہ خواتین اور بچوں کو دودھ پلانے والی مائیں اور بچوں کو غذائیت سے بھرپور دلیا فراہم کیا جا رہا ہے۔ ہم نے ہر ماہ اپنے سینٹروں سے 1,60,000 خواتین اور بچوں کو خصوصی غذائیت والا دلیا فراہم کیا ہے۔ 5 سال سے کم عمر کے بچے شدید کم خوراکی کا شکار ہیں اور ان کے والدین کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ خصوصی غذائیت والا دلیا کھانا ان کے لیے کیوں ضروری ہے۔ امدادی ایجنسیوں نے بین الاقوامی برادری سے مدد کی اپیل کی ہے۔ ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ کاکسز بازار کی صورتحال مایوس کن ہے اور آئندہ ہفتوں میں یہ مزید خراب ہوگی۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایک عالمی سروے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بھارت خواتین کے لیے دنیا کا سب سے خطرناک ملک ہے۔ وہاں خواتین کو جنسی تشدد و استحصال کا سب سے زیادہ نشانہ بنایا جاتا ہے اور انہیں عصمت فروشی کے دھندے میں جبرن دھکیل دیا جاتا ہے۔ یہ سروے ماہرین کی آرا پر مبنی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سن 2012 میں میڈیکل کی ایک طالبہ کے ساتھ اجتماعی جنسی زیادتی اور قتل کے بعد بھی حکومت نے کچھ خاص اقدامات نہیں کیے ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ نئی دہلی سے سہیل انجم۔
برطانیہ سے سرگرم ایک ادارے تھامسن رائٹرز فاؤنڈیشن کے ایک عالمی سروے کے مطابق بھارت خواتین کے لیے دنیا کا سب سے خطرناک ملک ہے۔ افغانستان اور سیریا دوسرے نمبر پر آتے ہیں، ان کے بعد صومالیہ اور سعودی عرب کا نمبر ہے۔ سروے رپورٹ کے مطابق جنسی تشدد اور خواتین کو عصمت فروشی کے دھندے میں جبریہ دھکیل دینے کے معاملے میں بھارت سر فہرست ہے۔ ماہرین کے ذریعے کرائے جانے والے اس سروے میں بتایا گیا ہے کہ انسانی اسمگلنگ، جنسی غلامی اور گھریلو غلامی کے علاوہ جبریہ شادی اور جنین کشی کے واقعات بھارت میں زیادہ ہوتے ہیں۔ 2012 میں میڈیکل کی ایک طالبہ کے ساتھ نئی دہلی میں وحشیانہ انداز میں جنسی زیادتی اور قتل کی واردات کے بعد بھی حکومت کی سطح پر کچھ خاص اقدامات نہیں کیے گئے۔ خواتین اور بچوں کے حقوق کے لیے سرگرم ایک کارکن اور تجزیہ کار سمینہ شفیق نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس رپورٹ پر انہیں کوئی حیرانی نہیں ہے۔
ان آنکڑوں کو دیکھ کر مجھے بالکل حیرانی نہیں ہو رہی ہے۔ کس طرح سے صبح، دوپہر، شام نہ صرف ہماری خواتین بلکہ بیٹیاں، چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں، دور پیتی ہوئی بچیاں، 8 مہینے کی، 12 مہینے کی، 18 مہینے کی، 70 سال کی ہماری بہنیں، 80 سال کی ہماری بہنیں، کوئی بھی کسی کے بھی حالات ایسے رہے ہیں جو ہم کہیں کہ یہ بالکل جو ہے سیف ہے۔ تو ایسے حالات میں ایسے آنکڑے آنا کوئی حیرانی کی بات نہیں ہوتی۔ حیرانی ہمیں اس بات کی ہے کہ جو ہندوستان کی سرکار ہے، جو ہندوستان کی پولیس ہے، جو ہندوستان کا سسٹم ہے، چاہے وہ کمیشن ہو، چاہے وہ سرکاریں ہوں، چاہے وہ پولیٹیشن ہو، کسی کو بھی اس بات پر نہ تو حیرانی ہوتی ہے نہ وہ اس بات کو لے کر کام کرتا ہے۔
بابودی خواتین و اطفال کی وزیر مینکا گاندھی کے دفتر نے اس رپورٹ پر رد عمل ظاہر کرنے سے انکار کر دیا، لیکن کانگریس صدر راہل گاندھی نے اس کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ وزیر اعظم کی جانب سے گارڈن میں یوگا کرتے ہوئے اپنی ویڈیو سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا کہ وزیر اعظم یوگا کر رہے ہیں اور بھارت خواتین کے خلاف تشدد اور جنسی زیادتی کے معاملات میں افغانستان، سیریا اور سعودی عرب کی قیادت کر رہا ہے، یہ ہمارے لیے شرم کا مقام ہے۔ کرناٹک حکومت کے ایک اہلکار منجو ناتھ گنگا دھر نے ایک بیان میں کہا کہ بھارت میں خواتین کا احترام نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے جنسی زیادتی، جنسی استحصال اور رحم مادر میں بچیوں کے قتل کے واقعات مسلسل ہو رہے ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق بھارت میں ہر گھنٹے جنسی زیادتی کے 4 معاملات درج ہوتے ہیں۔ 2007 سے 2016 کے درمیان خواتین کی جنسی ہراسانی کے واقعات میں 83% کا اضافہ ہوا ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
امریکہ کے صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں اردن کے شاہ عبداللہ سے ملاقات کی ہے اور مشرق وسطی کے مجوزہ امن منصوبے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ودا کسوارا کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں اردن کے شاہ عبداللہ سے مشرق وسطی کے لیے مجوزہ امن منصوبے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ صدر ٹرمپ کے مطابق یہ منصوبہ ایک تاریخ ساز منصوبہ ثابت ہوگا۔ تاہم وائٹ ہاؤس میں شاہ عبداللہ سے ملاقات کے موقع پر صدر ٹرمپ نے نامہ نگاروں کے سامنے اس منصوبے کی زیادہ تفصیلات نہیں بتائیں۔ صدر کا کہنا تھا، عزت ماں آپ کو علم ہے کہ ہم مشرق وسطی میں بہت کام کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں خاصی پیش رفت ہوئی ہے۔ اس کا آغاز ایران ایٹمی سمجھوتے سے نکلنے کے بعد ہوا۔ یہ سمجھوتا بہت خطرناک تھا۔ اس تباہ کن سمجھوتے سے نکلنے کے بعد ہم نے مختلف مثبت اقدامات کیے ہیں۔ اس منصوبے کی کامیابی کا زیادہ انحصار اس علاقے کی ملکوں کی حمایت پر ہوگا۔ اس میں اردن کے شاہ عبداللہ بھی شامل ہیں، جنہوں نے صدر ٹرمپ پر زور دیا کہ وہ تنازع کے دو ملکی حل کی توثیق کریں۔ پچھلے ہفتے صدر کے داماد جیئرڈ کشنر اور مشرق وسطی کے لیے امن کے سفیر جیسن گرین بلاٹ نے علاقے کا دورہ کیا تھا، مگر فلسطینی نمائندوں نے اس ٹیم سے ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ مسٹر کشنر نے ایک فلسطینی اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ امن سمجھوتے پر فلسطینیوں کی شمولیت یا عدم شمولیت دونوں صورتوں میں عمل کیا جائے گا۔ دوسری طرف فلسطینی اعلی مذاکرات کار صاحب عرکات نے کہا ہے کہ امریکہ سفارتی حل نہیں چاہتا۔
Administration of President Trump has actually moved from the squares of negotiations to the squares of dictation.
دراصل صدر ٹرمپ کے زیر تحت امریکی انتظامیہ مذاکرات کے بجائے اپنی شرائط ہم سے منوانا چاہتی ہے، وہ اپنا حل ہم پر نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ اور شاہ عبداللہ نے امن منصوبے کے علاوہ شام اور ایران کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ کی اس ایجنسی کو جو فلسطینی پناہ گزینوں کی اعانت کرتی ہے، سوموار کے دن مناسب طور پر نئی مالی امداد حاصل کرنے میں ناکامی ہوئی، جبکہ اسے ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے بڑے پیمانے پر مالی اعانت میں کٹوتی کے نتیجے میں اپنے پروگراموں میں ممکنہ خلل کا سامنا ہے۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اس رپورٹ کے بارے میں مبشر علی سیدی۔
فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی یعنی یو این آر ڈبلیو اے کے کمشنر کا کہنا ہے،
وی بیگان دی ایئر ود اے شارٹ فال دیٹ واز بلٹ انٹو دی بجٹ آف 146 ملین۔
ہم نے سال کا آغاز 14,60,00,000 ڈالرز کی کمی سے کیا، اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے سب سے بڑے عطیہ کنندہ، اس ملک نے جو تاریخی طور پر یو این آر ڈبلیو اے کے معاملے میں سب سے زیادہ فیاض رہا ہے، یعنی امریکہ نے اپنے عطیے میں کمی کر دی، لہٰذا اچانک ہمیں 44,60,00,000 ڈالر کی کمی واقع ہو گئی، جس سے ہمارے بہت سارے منصوبے متاثر ہوئے جن کا تعلق تعلیم اور صحت سے لے کر ہنگامی خدمات تک سے ہے۔ گرچہ مارچ میں عطیہ دہندگان کی ہنگامی کانفرنس نے $10 کروڑ جمع کیے اور سعودی عرب اور قطر نے انفرادی طور پر $5 کروڑ دیے، پھر بھی ایجنسی کو اپنے منصوبوں کو جاری رکھنے کے لیے اب بھی $25 کروڑ درکار ہیں، جن سے غزہ کی پٹی، مغربی کنارے، اردن اور شام میں 50,00,000 فلسطینی پناہ گزینوں کی مدد ہوتی ہے۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوموار کی رات جنوبی کیرولائنا میں ایک اجتماع کے دوران اپنے سخت تجارتی مذاکرات کا پھر سے تذکرہ کیا. اس رپورٹ کی تفصیلات بھی مبشر علی زیدی کی زبانی.
کینیڈا اور یورپی یونین پر مبینہ طور پر غیر منصفانہ تجارتی سرگرمیوں کے لیے تنقید کرتے ہوئے ٹرمپ نے چین کو بھی نشانہ بنایا اور حتیٰ کہ اس جانب بھی اشارہ کیا کہ شمالی کوریا میں امریکہ کے لیے چین کی حمایت خطرے سے دوچار ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا اور سب سے بڑا معاملہ ظاہر ہے چین کا تھا. چین نے 375 ارب ڈالر سے زیادہ کا فائدہ اٹھایا. ہم نے چین کی تعمیر کی اور میں حقیقتاً صدر شی کو پسند کرتا ہوں, لیکن چین کو ہم نے تعمیر کیا اور انہوں نے شمالی کوریا کے ساتھ سرحد پر ہماری مدد کی. ہو سکتا ہے وہ ہماری مزید مدد نہ کریں اور وہ ایک بہت بری بات ہوگی, وہ بہت برا ہوگا, اور میں جتنا بھی اچھا ہو سکتا ہوں اچھا رہا ہوں, لیکن ہمیں کچھ توازن کی ضرورت ہے اور ضروری نہیں کہ یہ ہر لحاظ سے درست ہو, تاہم کچھ نہ کچھ منصفانہ تو ہونا چاہیے. مبشر علی زیدی, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
حال ہی میں نیٹو کے وزرائے دفاع کے اجلاس میں امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس نے اظہار خیال کیا کہ ہماری اجتماعی سلامتی کو درپیش خطرات میں کمی واقع نہیں ہوئی ہے, چاہے وہ جنوب میں دہشت گردی ہو یا روسی جارحیت ہو اور مشرق میں مختلف النوع خطرات ہوں. وزیر دفاع میٹس نے اس جانب توجہ دلائی کہ سن 2014 کے بعد سے اتحادی ارکان کے درمیان مالی بوجھ کی تقسیم بہتر ہوئی ہے. اس وقت تک صرف 3 اتحادی ملکوں کے فوجی اخراجات مجموعی قومی پیداوار کا 2% تھے. گزشتہ سال نیٹو کے فوجی اخراجات میں گزشتہ 25 برس میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا. 2018 میں 8 ممالک نے پہلے ہی 2% کی حد کا وعدہ پورا کر دیا اور مزید 2024 تک 2% کی حد حاصل کرنے کے راستے پر چل رہے ہیں. وزیر دفاع میٹس نے کہا کہ داعش کے خلاف عالمی جنگ میں ہم خلافت کے وجود کو کچلنے اور داعش کو دوبارہ سر اٹھانے سے روکنے کے لیے ضروری آپریشن بدستور جاری رکھیں گے. ہم اپنی جانب سے انتھک کوشش کریں گے. ہم خیال اقوام کے ساتھ مل کر کام کرتے ہوئے ہم دنیا بھر میں داعش کو نشانہ بنائیں گے, اس لیے کہ یہ بدستور عالمی پیمانے کی جنگ ہے. ان کوششوں میں مدد دینے کے لیے نیٹو کی تنظیم عراق میں اپنی حالیہ سرگرمی کو ایک پائیدار غیر لڑاکا تربیتی مشن میں تبدیل کر رہی ہے. نئی عراقی حکومت سے مل کر نیٹو عراق کی کامیابی سے فائدہ اٹھائے گی اور دہشت گردی کا قلع قمہ کرنے کے لیے طویل المیاد کوششوں کو مزید مضبوط کرے گی. وزیر دفاع نے کہا کہ افغانستان میں سیکورٹی فورسز برابر بہتر ہو رہی ہیں. افغانستان کی تمام کی تمام 6 کورس پورے ملک میں متعین ہیں جو افغانستان کے عزم کا مظہر ہیں, جبکہ افغان حکومت نیٹو کی مدد سے اپنے لوگوں کے لیے ایک مستحکم اور کھلے سیاسی نظام پر عمل پیرا ہے. وزیر دفاع میٹس نے کہا کہ تقریباً 70 سال سے نیٹو کے اتحاد نے ان اصولوں اور اقدار کو سربلند رکھنے کے لیے کام کیا ہے جن پر ہماری جمہوریت کی بنیاد رکھی گئی ہے. امریکی عوام اس اتحاد سے بدستور وابستگی رکھتے ہیں اور ہم اپنے بنیادی مقصد کو جاری رکھنے کے لیے مل جل کر کام کرنے کے منتظر ہیں, جس کا تعلق ہمارے عوام کا اجتماعی دفاع ہے, جبکہ ہم امن اور سلامتی کو فروغ بھی دیتے رہیں گے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے, ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ, واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتا ہے www.voanews.com/editorial.
پروگرام ہے آپ کی صحت, بہجت حاضر خدمت ہے. فالج کے مریضوں میں موومنٹ یا پھر حرکت بحال کرنے کے لیے محققین ایک جامعہ تجربہ کر رہے ہیں, جس کے تحت انہیں اس حد تک کامیابی مل چکی ہے کہ ایک مفلوج شخص کے لیے اپنے بازو کو حرکت دینا ممکن ہوا ہے. برانمن بنیٹو کی رپورٹ کے مطابق یہ ایک اہم پیش رفت ہے کیس ویسٹرن ریزرو یونیورسٹی نے بتایا۔ بل کوچیبار کا 8 سال پہلے سائیکل کا حادثہ ہوا جس کے نتیجے میں ان کی ریڑھ کی ہڈی میں شدید چوٹ آئی، جس کی وجہ سے کندھوں کے نیچے ان کا جسم مفلوج ہو گیا، لیکن آج وہ خود سے کھا رہے ہیں اور کافی بھی خود سے پی سکتے ہیں۔ بل کوچیبار کیس ویسٹرن ریزرو یونیورسٹی میں کیے جانے والے ایک تجربے میں حصہ لے رہے ہیں جس میں محققین نے 2 تحقیقی ٹیکنالوجیز کو یکجا کر دیا ہے اور جس سے انتہائی کامیاب نتائج سامنے آئے ہیں۔ یونیورسٹی کے بایو میڈیکل انجینئرنگ شعبے کے سربراہ رابرٹ کرش کہتے ہیں،
For the first time, we've implanted brain recording electrodes in a person and an FES system.
رابرٹ کرش کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پہلی مرتبہ دماغ کے ریکارڈنگ الیکٹروڈز کو ایک شخص کے اندر نصب کر دیا، یعنی امپلانٹ کر دیا، اور ساتھ ہی ایف ای ایس نظام بھی استعمال کیا۔ ایف ای ایس سے مراد فنکشنل الیکٹریکل اسٹیمولیشن ہے۔ بل کوچیوار کے کیس میں 36 الیکٹروڈز کو کوچیوار کے دائیں بازو کے اوپر اور نیچے والے حصے میں نصب کیا گیا، جو ان کے ہاتھ، کوہنی اور کندھے کے مسلز کو برقی تحریک دیتے ہیں، اور اس طرح سے وہ اپنے بازو کو حرکت دے سکتے ہیں۔
When somebody has a spinal cord injury, a perfectly working brain is essentially disconnected from another.
ریزرو یونیورسٹی کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ اس اسٹڈی یا ریسرچ کے معاون محقق لی ہاکبرگ کا کہنا ہے کہ برین کمپیوٹر انٹرفیس، یعنی برین گیٹ، کو کوچیبار کے دماغ کے اس حصے سے جوڑ دیا گیا جو بازو اور ہاتھ کو حرکت دینے کے مسلز کی حرکت کو کنٹرول کرتا ہے، اور آپریشن کے ذریعے ان کے جسم کے اندر لگائے گئے الیکٹروڈز اعصابی اشارے دیتے ہیں جن کو تحقیق کار ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر لی ہاکبرگ کا کہنا ہے کہ ہم دماغ کی سرگرمی کو ڈیکوڈ کر کے ایف ای ایس نظام تک پہنچاتے تھے، جس کی وجہ سے کوچیبار اپنے بازو اور ہاتھ کی حرکت سے کپ اٹھا سکتے تھے۔ کوچیبار حرکت کرنے کی اپنی صلاحیت کو زبردست قرار دیتے ہیں۔ بل کوچیبار کہتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں میں زخمی ہوں، لیکن اس سے یہ مراد نہیں کہ زخمی ہونے کی وجہ سے میری زندگی ہی ٹھہر جائے۔
We've bridged his spinal cord injury. He can now think about moving his arm.
اور کیس ویسٹرن ریزرو یونیورسٹی کے رابرٹ کرش کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی ریڑھ کی ہڈی کو پہنچنے والے نقصان پر قابو پا لیا، اور اب وہ اپنے بازو کو حرکت دینے کے بارے میں سوچتے ہیں، اور اسی کے ذریعے ان کا بازو حرکت کرتا ہے۔ کوچیبار کے ساتھ کی جانے والی یہ تحقیق برین گیٹ 2 پروگرام کا حصہ ہے، جو ایک پائلٹ مکینیکل ٹرائل کا نام ہے، اور ورجینیا کے اداروں میں اس پروگرام پر تحقیق جاری ہے، جس کے تحت فالج کا شکار لوگوں میں برین کمپیوٹر انٹرفیس سسٹم نصب کرنے کے طریقہ کار کے محفوظ ہونے اور اس کے امکانات کو جانچنے پر کام کیا جا رہا ہے۔ بہجت چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پاکستانی اور امریکی فنکاروں کا بینڈ سنگت موسیقی کے ذریعے امن پھیلا رہا ہے۔ خصوصی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ کراچی میں قائم ملک بھر کی اپنی نوعیت کی واحد میوزک اکیڈمی نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس یا نیپا، جہاں ایک عرصے سے پاکستانی فنکاروں کو موسیقی اور پرفارمنگ آرٹس کی جدید خطوط پر تربیت دے رہی ہے، وہاں وہ موسیقی کے متعدد غیر ملکی اداروں کے اشتراک سے موسیقی کے شعبے میں جدت پیدا کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہے۔ ایسی ہی کوشش امریکی اور پاکستانی گلوکاروں، نغمہ نگاروں اور موسیقاروں پر مشتمل ایک بینڈ سنگت کی شکل میں سامنے آئی ہے۔ گزشتہ دنوں نیپا کے ایک گریجویٹ اور اس کی فیکلٹی کے ایک سابق رکن نادر عباس ہاشمی نے وائس آف امریکہ کے پروگرام ہردم رواں ہے زندگی میں سنگت کے بارے میں گفتگو کی۔
ہماری جو یونیورسٹی ہے نیپا، اس کی کولیبریشن ہوئی تھی یونیورسٹی آف ٹیکسس کے میوزک ڈپارٹمنٹ سے، جو کہ بٹلر اسکول آف میوزک ہے، 2014 سے۔ تو 2014 سے ہمارے اسٹوڈینٹس وہاں جا رہے تھے، اور ان کے جو پروفیسرز ہیں وہ ہمیں آن لائن کلاسز بھی دیتے تھے، اور کراچی نیپا میں آگے بھی ہماری ورک شاپس کنڈکٹ کرتے تھے، تو میں بھی اس پارٹنرشپ کا ایک حصہ تھا۔ 3 سال کی یہ پارٹنرشپ تھی جناب۔ تو جب پارٹنرشپ اینڈ ہوئی تو اس پارٹنرشپ کے نتیجے میں ایک میوزیکل بینڈ وجود میں آیا جس کا نام تھا سنگت۔ سنگت کی کچھ تشکیل ایسی تھی کہ 6 لوگ جو تھے وہ یونیورسٹی آف ٹیکسس کے میوزیشنز تھے، جو وہاں میوزک کی تعلیم بھی دیتے تھے، جو وہاں کے اساتذہ تھے، ٹیچرز تھے، اور 6 لوگ جو تھے وہ کراچی نیپا سے تھے۔ تو 12 لوگوں پہ مشتمل یہ ایک بینڈ سنگت تھا جن کے ساتھ ہم نے بہت سارے کلاسیکل فیوژنز ریکارڈ کروائے اور بہت سا میوزک اوریجنل میوزک کمپوز کیا, جس میں کئی کمپوزیشنز جو تھیں وہ یونیورسٹی آف ٹیکساس کے جو میوزک ڈپارٹمنٹ ہے بٹلر اسکول آف میوزک وہاں کی فیکلٹی کی تھیں, اور کافی ساری کمپوزیشن ہمارے ہاں یعنی کراچی نیپا کے جو ٹیچر تھے ان کی تھی. تو یہ دونوں کی مشترکہ کاوش تھی جو کہ پورا پروگرام تھا جو کہ یو ایس ڈپارٹمنٹ کے زیر اثر تھا, انہوں نے اسپانسر کیا تھا. تو بہت مزہ آیا اس گروپ میں کام کرنے کا, اور ہم 12 لوگ ہیں, سنگت ہمارے گروپ کا نام ہے, اور ہم پوری دنیا میں امن و آشتی اور پیس کا پیغام پھیلاتے ہیں تھرو میوزک.
نادر عباس ہاشمی نے بتایا کہ نیپا کے اساتذہ کے ایک گروپ کو 2015 میں امریکی محکمہ خارجہ کے زیر اہتمام ایک کلچرل ایکسچینج پروگرام کے تحت یونیورسٹی آف ٹیکساس میں میوزک کا 6 ماہ کا ایک تربیتی کورس اٹینڈ کرنے کا موقع ملا, جس سے نہ صرف ان کے علم اور تجربے میں بہت اضافہ ہوا بلکہ انہوں نے پاکستان واپس آ کر امریکہ میں سیکھے ہوئے موسیقی کے جدید طریقوں اور انداز کو سامنے رکھ کر اکیڈمی کے لیے موسیقی کا ایک نیا نصاب بھی ترتیب دیا.
ہم نے سب سے پہلے آ کے اپنا یونیورسٹی کا اپنے نیپا کا کورس ڈیولپ کیا, تھوڑا کریکولم چینج کیا. اس میں ہم نے بہت ساری چیزیں ایسی رکھی جو ہم نے وہاں پہ پڑھی ہیں, جو ہم اسٹوڈنٹس کو سکھاتے تھے ریگارڈنگ ووکل, ریگارڈنگ سنگنگ, ریگارڈنگ تھیوری پریکٹیکل, یہ سب ہم نے ضرور اس میں شامل کی. اور ہم نے اسٹوڈنٹس کو بھی ساتھ ساتھ بتایا کہ وہاں پوری دنیا میں میوزک کیسا ہوتا ہے اور ہمارا میوزک ایسا ہے. بہت ہیلپ ہوئی ہمیں اس بارے میں.
نادر عباس ہاشمی نے کہا کہ جب سنگت بینڈ کے امریکی فنکاروں نے پاکستان آ کر ان کے ساتھ مل کر متعدد تقریبات میں پرفارم کیا, خاص طور پر جب ان کے ساتھ مل کر اردو زبان میں قوالی پیش کی, تو پاکستانی شائقین نے انہیں بہت سراہا.
سنگت کی جو سانگ لسٹ ہے نا جی, اس میں پاپ گانے بھی ہیں, اس میں کلاسیکل بندشیں بھی ہیں, اس میں ترانے بھی ہیں کلاسیکل, اور اس میں قوالی بھی ہے. تو آپ سن کے بڑی حیران ہوں گی کہ وہاں ہمارے جو آسٹن میں جو بینڈ میں ایک ووکلسٹ ہیں, ان کا نام ہے لورا, وہ ایک فیمل ووکلسٹ ہے جو کہ یونیورسٹی آف ٹیکساس کے میوزک ڈپارٹمنٹ میں ماسٹرز کر رہی ہیں میوزک میں. تو انہوں نے باقاعدہ وہ قوالی یاد کی, اور قوالی یاد کر کے انہوں نے وہ ہمارے ساتھ انہوں نے پرفارم کیا. دیٹ واز ونڈرفل. انہوں نے ایکسنٹ یاد کیا اللہ, جو نصرت علی صاحب کی قوالی ہے نا جی, اللہ اللہ اللہ, تو یہ بھی ہماری سانگ لسٹ میں ہوتی ہے ہمیشہ. انہوں نے یاد کیا اردو گانا اور پھر انہوں نے ہمارے ساتھ گایا.
پاکستانی اور امریکی فنکاروں کے بینڈ سنگت کی ایک قوالی, جس کے لیڈ سنگر اور کمپوزر نادر عباس ہاشمی نے بتایا کہ ان کا بینڈ موسیقی کے ذریعے امن پھیلانے کے لیے کوشاں ہے. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
سامعین, ایک اہم خبر جو ابھی ابھی ہمیں موصول ہوئی ہے. امریکی عدالت عظمیٰ نے منگل کے روز ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے 5 مسلمان اکثریت ملکوں کے شہریوں پر سفر کی پابندیوں کے حکم نامے کو برقرار رکھا ہے. اس فیصلے کے حق میں 5 جبکہ مخالفت میں 4 جج تھے. فیصلے میں کہا گیا کہ امریکی امیگریشن قوانین کے تحت صدر کے پاس قومی سلامتی کی بنیاد پر غیر ممالک سے آنے والوں کے سفر پر پابندی عائد کرنے کا اختیار موجود ہے, جیسا کہ ٹرمپ انتظامیہ نے دلیل دی تھی. صدر نے امریکی اور شہریت کے ایکٹ کے تحت اپنے وسیع تر اختیارات استعمال کیے. امریکی عدالت اور انتظامیہ کے درمیان 16 مہینے سے جاری جنگ اس فیصلے کے بعد ختم ہو گئی ہے. انتظامیہ کا موقف تھا کہ صدر کا سفری پابندیوں کا یہ حکم نامہ قومی سلامتی کی بنیاد پر ہے, جبکہ اس کے مخالفین اسے مسلمانوں کے نظریات کے خلاف کارروائی قرار دیتے تھے. اس فیصلے کے نتیجے میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک سب سے بڑی متنازع پالیسی پر عمل درآمد میں بڑی کامیابی حاصل ہو گئی ہے. پاکستان میں اس وقت رات کے 8, بھارت میں 8:30, اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں. ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل، پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر کرٹس بائنم۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے 5-5 منٹ کے 2 بلٹنز آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے، جنہیں آپ فیس بک اور ٹویٹر پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور اب آپ کے لیے پروگرام پیش کیا جائے گا جہاں رنگ۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔